بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، نوبل نمبر 44، سازش کا 4، تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول سازش کا جال، پارٹ 1،
جلد نمبر 14، ابن صفی کا ناول جاسوسی دنیا، نمبر 44، سازش کا جال. پیش رس: سازش کا جال بھی جاسوسی دنیا کے شاہکاروں میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے. لالچ، خود غرضی، انتقام، ہرس آدمی کو کس قدر اندھا بنا دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو سازش کے جال کے کرداروں سے ہوگا. اس میں ایک ایسی عورت بھی ہے جس سے آپ کو ہمدردی بھی ہوگی، جس پر غصہ بھی آئے گا، جلاہٹ بھی ہوگی، آپ کہکہے لگائیں گے، نفرت کریں گے اور پھر اس کی تعریف کرنے پر بھی مجبور ہوں گے. سازش کا جال کا مجرم انتہائی چالاک، صفاق مگر بے حد پھرتیلا ہے. وہ ایسے مجرموں میں سے ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے یہ دلاور است دزدے وقف چراغ دارد. آپ کی الجھن ہر لمحہ بڑھتی رہے گی کہ بھورے بالوں والا، دستانے پہننے والا یہ آدمی کون ہے. دھڑکنیں ہر لہجہ بڑھتی جائیں گی اور عجیب و غریب مجرم سامنے آئے گا تو آپ اچھل پڑیں گے. پبلشر: لڑکی کا بنڈل. آرلکچنوں کے ایک محسوس کیبن میں شہر کے دو بہت برے آدمی بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے. یہ دونوں بظاہر برے نہیں معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کے جسموں پر اعلیٰ قسم کے سوٹ تھے اور چہروں سے بھی شرافت ہی ظاہر ہوتی تھی، لیکن اپنے سیاہ کارناموں سے یہ خود ہی واقف تھے. ان کے نام صفدر اور شیکھر تھے، لیکن یہ نہ مسلمان تھے اور نہ ہندو. ان کا مسلک سیاہ کاری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن ان برے آدمیوں میں ایک بہت ہی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وفادار تھے. ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ان کی نظروں میں بدترین گناہ تھا. وہ دونوں اس وقت کچھ اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے جیسے وہ اس آدمی سے واقف نہ ہوں جسے انہیں ملنا ہے. سفتر نے بے بسی سے پہلو بدلتے ہوئے کلائی کی گھڑی دیکھی اور شیکھر سے بولا، کہیں کسی نے مذاق نہ کیا ہو. ناممکن نہیں ہے، شیکھر نے سگریٹ کے جلتے ہوئے سرے کو گھور کر کہا. پھر بھی ہمیں 2-4 منٹ اور انتظار کرنا چاہیے. صفدر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کیبن کا پردہ ہٹا اور ایک آدمی کیبن میں گھس آیا. یہ ایک لمبے قد اور اچھے جسم کا آدمی تھا، خوش پوشی اور جامہ زیبی میں یکتا معلوم ہوتا تھا. چہرے پر بھورے رنگ کی گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی عینک، ہاتھوں میں سفید دستانے تھے. حالانکہ سردیوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن اس نے دستانے پہن رکھے تھے. وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، آپ لوگوں کو خط مل گیا تھا؟ دونوں کھڑے ہو گئے اور صفدر بولا، خط ضرور مل گیا تھا لیکن اس پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا. تشریف رکھیے، اجنبی نے صاف اور دھیمی آواز میں کہا. وہ دونوں بیٹھ گئے. اجنبی بھی بیٹھتا ہوا بولا، کام بہت معمولی ہے اور معاوضہ معقول. صفدر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شیکھر نے اس کے پیر پر پیر رکھ دیا. صفدر نے پھر ہونٹ بند کر لیے. شیکھر چند لمحے اجنبی کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیسا کام اور کیسا معاوضہ؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. آپ شیکھر اور صفدر صاحبان ہی ہیں نا؟ اجنبی نے مسکرا کر پوچھا. ہمارے یہی نام ہے، شیکھر بولا. تب پھر تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، شیکھر بھی جواباً مسکرایا. ہم لوگ دیر سے بھوکے ہیں مگر ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنے میزبان کی شخصیت سے واقف نہیں. اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو صرف کام اور دام سے غرض ہونی چاہیے. شیکھر چند لمحے اسے چٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، معاف کیجیے گا، شاید آپ ہمیں الو بنا رہے ہیں. میں وقت کی بربادی پسند نہیں کرتا. اجنبی کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی. تمہیں ایک لڑکی کا اغوا کرنا ہے، آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ شیکھر بگڑ کر بولا، شریفوں سے ایسی گفتگو نہیں کی جاتی. شریف، اجنبی نے زیر خند کے ساتھ کہا، اس شہر میں تم جیسے سارے شریفوں کے نام مجھے زبانی یاد ہیں، مگر ٹھہرو، ممکن ہے تم مجھے محکمہ سراغ رسانی کا کوئی آدمی سمجھ رہے ہو. اگر یہی ہے تو تمہیں مطمئن رہنا چاہیے. شیکھر چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ آہستہ سے بولا، کام کیا ہے؟ ایک لڑکی کا اغوا جو ارجن پورے کی نروان بلڈنگ کے 11th فلیٹ میں رہتی ہے. ارجن پورے میں رہتی ہے؟ شیکھر نے آہستہ سے دہرایا. ہاں. اچھا، معاوضہ کیا ہوگا؟ شیکھر نے پوچھا. 5000, क्या? शेखर का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ पूरे 5000, अगर अर्जुन पूरे में रहती है तो यकीनन किसी गरीब घराने की होगी, शेखर ने कहा। यही बात है, अजनबी ने सर हिला दिया। अगर गरीब घराने की है तो 100-200 रुपए खर्च करने पर यूं ही चली आएगी, उसके लिए 5000 क्यों? मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, अजनबी झुंझला गया। यार तुमने अफीवन तो नहीं खा रखी, सफदर मुजेका उड़ाने वाले अंदाज में बोला। अगर तुम हमसे वाकिफ हो तो ये भी जानते होगे कि हम लोग कैसे आदमी हैं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ और इसके बावजूद भी हम पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ और ये इसलिए कि जब चाहूँ तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ। शेखर और सफदर ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। अजनबी ने नोटों का एक पैकेट निकालकर मेज पर रख दिया और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसी के करीब रखता हुआ बोला, एक तरफ ये 5000 रुपए हैं और दूसरी तरफ ये लिफाफा, इन दोनों में से कोई एक चीज पसंद कर लो, काम तो बहरहाल तुम्हें ही करना है। लिफाफे में क्या है, शेखर ने पूछा। देख लो, शेखर ने लिफाफा खोलकर उसमें से कोई चीज निकाली और फिर वो चीज लिफाफा समेत उसके हाथों से छूटकर फर्श पर आ गिरी। शेखर फटी फटी आंखों से अजनबी की तरफ देख रहा था। सफदर ने झुककर वो तस्वीर उठा ली जिसने शेखर के जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया था। इस तस्वीर को देखते ही सफदर की भी वही हालत हो गई। देखा तुमने, अजनबी मुस्कुराकर बोला। तुम दोनों इस तस्वीर में जिस आदमी का गला घोंट रहे हो उसकी लाश पिछले हफ्ते पुलिस को मिल चुकी है। सफदर और शेखर खामोश रहे और अजनबी फिर बोला, मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर खुशी से करोगे तो 5000 तुम्हारे हैं, वरना फिर जबरदस्ती, और तुम ये जानने की बिल्कुल कोशिश ना करोगे कि मैं कौन हूँ, समझे? मूसलाधार बारिश हो रही थी, अभी 11 ही बजे थे लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे रात ज्यादा गुजर गई हो। फरीदी 2 घंटे से बरामदे में बैठा बारिश बंद होने का मुंतजर था, उसे शायद किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। हमीद भी घर पर मौजूद नहीं था। फरीदी उसी वक्त उसी के मुतालिक सोच रहा था। उसे हाल ही में इतला मिली थी कि आजकल हमीद एक सयाह फार्म ईसाई लड़की के साथ बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इंस्पेक्टर जगदीश ने उसके मेयार का मजेका भी उड़ाया था लेकिन उसे हमीद ने एक बरजिस्ता किस्म के जवाब से खामोश कर दिया। उसने बताया कि वो दरअसल उस लड़की की खाला के चक्कर में है जो न सिर्फ हसीन बल्कि शादीशुदा भी है। फरीदी के लिए उसकी ये हरकतें नई नहीं थी और अब तो उसने उसे टोकना भी छोड़ दिया था, मगर बाज़ औक़ात जब वो हद से गुजरने लगता था तो उसे भूलना ही पड़ता था। उस सयाह ईसाई लड़की का मामला भी इसी नौयत का था, वो दरअसल उसके महकमे के एक शोबे के इंचार्ज की लड़की थी। हमीद को इस बात का इलम नहीं था कि वो कौन है, बस एक गैर मामूली वाक्य के बाद वो उसके गले पड़ गई। हुआ यह कि वो एक दिन किसी तफरीह गाह में हमीद को दिखाई दी और हमीद ने यूं ही तफरीहन उसे आंख मार दी, इस पर वो काफी भुनाई। उस दिन से हमीद का मामूल हो गया कि वो जहां भी नजर आ जाती उसे आंख जरूर मारता था। उसी दौरान में महकमे के एक ऑफिसर को अलविदाई पार्टी दी गई जिसमें ऑफिसरों के खानदान वाले भी मौजूद थे। वो लड़की भी अपने बाप के साथ दावत में शरीक हुई। हमीद को जब उसकी असलियत मालूम हुई तो उसकी रूह फना होने लगी। इत्तेफाक से उसके बाप ने उसका तारुफ फरीदी से करा दिया। हमीद साहब भी साथ ही थे। जैसे ही उसकी निगाह लड़की से चार हुई उसकी बाएं आंख ने खुलना और बंद होना शुरू कर दिया। लड़की गुस्से से सुर्ख हो गई। उसके बाप को तो जैसे सकता हो गया और फरीदी की हालत का क्या पूछना, एक रंग आता था और एक जाता था। आखिर उसका बाप पूछ ही बैठा, क्या अर्ज करूं? हमीद ने अपनी बाईं आंख पर हाथ रखते हुए जवाब दिया था, पिछले 15 दिनों से इस मुसीबत में मुब्तला हूँ। पलकों में अजीब तरह का तकलीफ देख खिंचाव होता है। डॉक्टर कहते हैं कि रगें सुकड़ रही हैं। हकीमों का कहना है कि ये रिहा ही फसाद है। इलाज कर रहा हूँ मगर अफाका अब तक नहीं हुआ। शर्मिंदगी से बचने के लिए सियाह चश्मा लगाए रहता हूँ मगर इत्तेफाक से इस वक्त उसे भी घर भूल आया हूँ। उनके बाप को यकीन आया हो या ना आया हो मगर इस तावील पर लड़की बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी थी और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। बहरहाल ये वाकया फरीदी के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर की सी कैफियत रखता था। उसने कई बार हमीद को इस हरकत से बाज रखना चाहा मगर कौन सुनता है। इस वक्त भी वो उसी के मुतालिक सोच रहा था। फिलहाल बारिश रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। आखिरकार फरीदी ने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। फिर वो अंदर जाने के लिए उठ ही रहा था कि बारिश के शोर के बावजूद भी उसे फाटक के करीब किसी किस्म की आवाज महसूस हुई और साथ ही कुत्ते खाने में कुत्तों ने आसमान सर पर उठा लिया। कंपाउंड में अंधेरा था और हमीद के इंतजार में अभी तक फाटक भी नहीं बंद किया गया था। फरीदी ने झपटकर बरामदे की रोशनी बुझा दी। आने वाला हमीद नहीं हो सकता था वरना कुत्ते क्यों भौंकते? अगर कोई शनासा होता तो उसने फरीदी के इस तरह रोशनी गुल कर देने पर एहतजाज जरूर किया होता। अचानक फरीदी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फिसल कर गिरा हो, साथ ही एक हल्की सी कराह भी सुनाई दी। फिर किसी ने भराई हुई आवाज में कहा, मदद मदद। फरीदी ने बरामदा फिर रोशन कर दिया। पोरच का बल्ब रोशन होते ही उसे जमीन पर भीगे हुए कपड़ों का एक मुतहरक ढेर नजर आया। बुझा दीजिए, ढेर से आवाज आई। तुम कौन हो? फरीदी ने पोरच में उतरते हुए पूछा। मैं खतरे में हूँ, आह बुझा दीजिए। बोलने वाले की आवाज़ बड़ी दर्दनाक थी। سیدھے کھڑے ہو جاؤ، فریدی نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ کپڑوں کا ڈھیر بدستور کانپتا رہا اور پھر اچانک فریدی نے اسے دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا۔ بارش شباب پر تھی، بلکہ اس دوران میں اس کا زور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یکایک کوئی تیز رفتار چیز فریدی کے دانے شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور برامدے کی دیوار کا بہت سا پلاسٹر آواز کے ساتھ ادھڑ کر رہ گیا۔ فریدی نے اچھل کر پورچ کے ایک ستون کی آل لے لی۔ کمپاؤنڈ کے باہر سے دوسرا فائر ہوا اور اس بار بھی برامدے کی دیوار کا پلاسٹر ادھڑ گیا۔ کتے اور تیزی سے بھونکنے لگے۔ فریدی برا سا منہ بنائے پورچ کے ستون سے چپکا ہوا تھا اور اب وہاں سے ہٹنا در حقیقت موت کو دعوت دینا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی نوکر سامنے نہ آ جائے۔ فی الحال وہ اس ڈھیر کو بھی بھول گیا تھا جسے اس نے خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے چاروں طرف تیز اور متجسس نظر ڈالی۔ اسے اپنے قریب کوئی ایسی چیز پڑی نہ دکھائی دی جس سے وہ بجلی کے بلب کو توڑ کر برامدے میں اندھیرا کر سکتا۔ دو منٹ گزر گئے لیکن پھر تیسرا فائر نہیں ہوا۔ اب اسے ان ڈھیروں کا خیال آیا، لیکن اب ان میں سے ایک تو غائب ہو چکا تھا یا پھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ کتوں کی آوازیں آہستہ آہستہ دبتی جا رہی تھی، پھر شاید دو یا تین بھونکتے رہ گئے۔ بارش کے زور کا وہی عالم تھا۔ فریدی اب ستون کی اور سے ہٹنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ پھاٹک میں کسی کار کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی۔ کار آہستہ آہستہ پورج کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ فریدی نے کار پہچان لی، یہ اسی کی کیڈی لاک تھی۔ وہ یکلک سامنے آ گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید حمید اس ڈھیر کو کچل کر ہی رکھ دیتا جو اب بھی پورچ میں بے حصہ حرکت پڑا تھا۔ حمید نے کیڈی پورچ کے باہر ہی روک دی۔ کیا بات ہے، حمید چیخ کر بولا، میں بھیگ جاؤں گا۔ فریدی کوئی جواب دیے بغیر ڈھیر پر جھک گیا۔ ڈھیر میں پھر کپ کپاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ یہ کیا بلا ہے، حمید نے پوچھا جو فریدی کے قریب پہنچ کر اپنے بالوں سے پانی جھٹک رہا تھا۔ تم کہاں تھے، فریدی نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ جواب دینے سے قبل حمید نے برا سا منہ بنایا، لیکن فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، تم یہیں ٹھہرو۔ اور پھر حمید نے اسے باہر کی طرف جاتے دیکھا۔ بارش کا اب بھی وہی حال تھا۔ حمید کبھی بوکھلا کر کمپاؤنڈ میں پھیلی ہوئی تاریکی میں آنکھیں پھاڑتا اور کبھی زمین پر پڑے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو گھورنے لگتا۔ دفتن ایک بار پھر کپڑوں کے ڈھیر میں جنبش ہوئی اور ایک خوبصورت سا نرم و نازک ہاتھ باہر نکل آیا۔ ارے باپ رے، حمید بے اختیار اپنا پیٹ پکڑ کر بولا اور پھر وہ بے تحاشا زمین پر دو جانوں بیٹھ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی گٹھڑی تھی جس سے ایک خوبصورت سا انسانی ہاتھ نکل کر زمین پر ٹک گیا تھا۔ حمید نے بڑی پھرتی سے اس کی تمام گرہیں کھول ڈالی اور ایک بار پھر بدہواسی میں اس کے منہ سے ارے باپ رے نکل گیا۔ وہ ایک انتہائی حسین چہرہ تھا، ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ جو آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بالوں کی دو تین بھیگی ہوئی لٹیں اس کے گداز رخساروں سے چپکی ہوئی تھی۔ لباس معمولی اور بھیگا ہوا تھا جس کپڑے میں وہ لپٹی ہوئی تھی۔ حمید کو اس میں خون کا ایک بڑا سا دھبا دکھائی دیا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ نوکروں کے نام لے لے کر چیخنے لگا۔ اس کی اس چیخم دھاڑ پر دو نوکر بھاگتے ہوئے کوٹھی سے باہر آئے۔ سب سے پہلے ان کی نظریں بے ہوش لڑکی پر پڑی اور وہ برامدے میں ٹھٹک کر رہ گئے۔ ابے آگے آؤ، کیا دیکھتے ہو، مردود، حمید حلق کے بل چیخا۔ نوکر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مینی خیز انداز میں مسکرائے اور پھر چپ چاپ برامدے سے اتر کر پورچ میں آ گئے۔ اسے اٹھا کر وہاں لے چلو۔ کہاں سرکار، سرکار کے بچوں جلدی کرو۔ مگر ہم کیسے اٹھائیں، ایک نوکر بولا اور اس کی نظر بھی چادر پر پڑے ہوئے خون کے دھبے پر جم گئی اور پھر وہ یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حمید کو دیکھ رہا تھا۔ الگ ہٹو، حمید نے اسے دوسرے نوکر پر دھکیلتے ہوئے کہا اور خود ہی بے ہوش لڑکی اٹھانے کے لیے جھک پڑا۔ اور پھر جب وہ اسے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے برامدے میں داخل ہو رہا تھا تو اسے سامنے والی دیوار کا ادھڑا ہوا پلاسٹر دکھائی دیا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ نوکروں نے بھی ادھڑے ہوئے پلاسٹر کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہوا، حمید نے انہیں تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، دونوں بیک وقت بولے، ایک گھنٹہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اچھا تم دونوں یہی ٹھہرو، حمید نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے ہوش لڑکی کو کہاں لے جائے۔ اسے پھر چادر والے خون کے دھبے کا خیال آیا اور اس کا ذہن برامدے کے ادھڑے ہوئے پلاسٹر میں الجھ گیا۔ دیوار کے دو سوراخ، کیا کسی نے گولی چلائی تھی، کہیں یہ لڑکی زخمی تو نہیں۔ حمید نے اسے بے تحاشا ایک کمرے کے فرش پر ڈال دیا۔ بارش کا زور اب کم ہو چلا تھا۔ حمید نے بے ہوش لڑکی کا اچھی طرح جائزہ لیا لیکن اسے کہیں بھی کوئی زخم نہ دکھائی دیا۔ البتہ اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں پر دو ایک جگہ خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے ضرور نظر آئے۔ وہ لڑکی کے قریب سے ہٹ کر فریدی کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نے کرا کر کروٹ لی لیکن اس کی آنکھیں بدستور بند تھی۔ حمید کا ذہن نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ اس نے اس دوران میں فریدی کے متعلق بہت کچھ سوچ ڈالا تھا۔ لڑکی اب بھی فرش ہی پر پڑی ہوئی تھی۔ حمید چونک پڑا، فریدی اسے آواز دے رہا تھا۔ حمید کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ جواب دینے کی بجائے بے ہوش لڑکی کے سرحانے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ اور حمید کے چہرے پر کچھ اس قسم کے از خود رفدگی طاری ہو گئی، جیسے وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو. فریدی کے کپڑے بالکل بھیگ گئے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا. لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ چونک پڑا. کبھی وہ حمید کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی بے ہوش لڑکی کی طرف. مگر وہ ہکلایا وہ تو کسی مرد کی آواز تھی. حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا. چند لمحے وہ اپنا اوپری ہونٹ بھینچے فریدی کو گھورتا رہا، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولا، اگر موقع ملتا تو اس کے داڑھی بھی اگاتی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس؟ ارے میں تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس سکستان اور سانپستان میں عورت تو دکھائی دی. ہا 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 ہو گئی رے، میں تو ہو گئی. حمید نے ایک ہاتھ سر پر رکھا اور دوسرا کمر پر رکھتا ہوا تھمک تھمک کر ناچنے لگا. ساتھ ہی ساتھ وہ گاتا بھی جا رہا تھا، ہو گئی رے میں تو ہو گئی. فریدی پر جھلاہٹ کا دورہ پڑا اور اس نے آگے بڑھ کر حمید کا منہ دبا دیا. وہ شاید حمید کو بری طرح رگڑ دیتا، مگر اچانک اسے شور سنائی دیا. یہ نوکروں کی آوازیں تھیں اور عمارت کے اندر ہی گونج رہی تھی. پر اسرار گمنام شور سن کر حمید بھی سنجیدہ ہو گیا. پھر وہ دونوں کمرے سے نکل ہی رہے تھے کہ ایک دوڑتا ہوا نوکر ان سے آ ٹکرایا. کیا ہے؟ حمید جھلا کر اسے دھکیلتا ہوا گھرایا. چور نوکر چند قدم پیچھے ہٹ کر ہانپتا ہوا بولا، چلو آگے بڑھو. حمید نے اسے دھکا دیا. پکڑ لیا ہے، نوکر نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا. وہ انہیں برامدے میں لایا جہاں دو تین نوکر ایک آدمی پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ الگ ہٹو، فریدی نے اسے ڈانٹا. اندر گھس رہا تھا صاحب، ایک نے جواب دیا. وہ سب الگ تو ہٹ گئے تھے مگر ان کی نظریں اب بھی اپنے شکار پر تھیں. یہ ایک بوڑھا مگر اچھے تن و توش کا آدمی تھا. اس کے کپڑے کیچڑ اور پانی سے لت پت ہو رہے تھے. دانے بازو سے خون بہہ رہا تھا، پوری آستین سرخ تھی. اس نے بدیک کر تمام اپنا سر اٹھایا. چہرہ خون اور کیچڑ کی وجہ سے بڑا خوفناک نظر آ رہا تھا. آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور اس کے جسم پر راشہ تاری تھا. ممچور ننن نہیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا. کیا کچھ دیر پہلے تم ہی تھے؟ فریدی نے نرم لہجے میں پوچھا. بوڑھے نے ایک جھٹکے کے ساتھ سر کو اس بات میں جنبش دی. پھر وہ دونوں ہاتھ ٹیک کر فرش سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا. اسے اٹھاؤ، فریدی نے نوکروں سے کہا. پھر حمید سے بولا، تم اندر جاؤ، لڑکی کو کسی مناسب جگہ پر ڈال دو، اسے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھے نے بے صبری سے کہا، جو اب نوکروں کے سہارے کھڑا ہو چکا تھا. فریدی نے جواب طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھا. نہیں، لیکن وہ بے ہوش ہے، حمید آہستہ سے بولا. اب وہ قطعی سنجیدہ ہو گیا تھا. کیا تمہارے گولی لگی ہے؟ فریدی نے بوڑھے سے پوچھا. جی ہاں، بوڑھا اپنے دانے بازو پر ہاتھ رکھ کر زور سے کراہا. چلو اسے اندر لے چلو، فریدی نے نوکر سے کہا. وہ اسے اندر لائے اور پھر اسے ایک آرام کرسی پر ڈال دیا گیا. فریدی نے ایک نوکر سے فرسٹ ایڈ بکس لانے کو کہا اور بوڑھے کا زخمی بازو دیکھنے لگا. حمید وہاں موجود نہیں تھا، شاید وہ لڑکی کے لیے انتظامات میں مصروف ہو گیا تھا. بوڑھے کا زخم زیادہ مخدوش نہیں تھا، گولی بازو کی اوپری جلد پھاڑتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی تھی، ہڈی بالکل محفوظ تھی. فریدی نے زخم صاف کر کے بینڈیج کر دی. اس دوران میں بوڑھے پر غشی طاری ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا، جسے حمید نے بھیگے ہوئے کپڑوں سمیت ایک صوفے پر ڈال دیا تھا. کیا یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی؟ فریدی نے لڑکی کی طرف تشویش انمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. آہم، حمید انگڑائی لیتا ہوا کھڑا ہو گیا. فریدی آہستہ سے بڑبڑائے اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں کا. شش شش، حمید جلدی سے بولا، میں نے اپنی بیوی کو تار دیا ہے، وہ آ کر کپڑے تبدیل کرا دے گی. دماغ مت چاٹو، اس ڈرامے میں مجھے مسخرے ہی کا رول ادا کرنے دیجیے. کیا مطلب؟ یہ لڑکی یقیناً مصیبت زدہ ہے، حمید مزہ کا اڑانے والے انداز میں بولا. غالباً یور ہارڈ شپ کہ زیر سایہ کچھ دن ضرور قیام کرے گی، بوڑھا کوئی پرسرار داستان ضرور دہرائے گا. میرے سرکار، آخر اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف صاف کہہ دیا ہوتا کہ اب اصولوں کی گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ہا ہا ہا، مانتا ہوں، بکواس مت کرو، لیبارٹری سے دواؤں کا بیگ لاؤ، وہ کسی اور سے منگوا لیجئے، میں تو بینڈ والوں کی تلاش میں جا رہا تھا. حمید، میں گھونسا مار دوں گا، ابھی نہیں، ذرا اس قتالا عالم کو ہوش میں آ جانے دیجیے، حمید نے کہا اور کمرے سے چلا گیا. فریدی نے لڑکی کی نبض دیکھی اور ناک کے سامنے ہاتھ لا کر تنفس کی رفتار کا اندازہ کرتا رہا. او یہ ابھی، کسی نے اس کی پشت سے کہا. فریدی چونک کر مڑا. زخمی بوڑھا دروازے میں کھڑا ہانپ رہا تھا اور دو نوکر اسے سہارا دیے ہوئے تھے. بیٹھ جاؤ، فریدی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا. نوکروں نے اسے بیٹھنے میں مدد دی مگر ان کے چہرے سے احتجاب ظاہر ہو رہا تھا. کبھی وہ بوڑھے کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی زخمی لڑکی کی طرف. کیا یہ تمہاری لڑکی ہے؟ فریدی نے پوچھا. بوڑھے نے فوراً جواب نہیں دیا، اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار تھے. آخر اس نے گلا صاف کر کے آہستہ سے کہا، یہی سمجھ لیجئے. اتنے میں حمید دواؤں کا بکس لے کر واپس آ گیا. یعنی یہ تمہاری لڑکی نہیں ہے؟ فریدی نے دواؤں کے بکس کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. جی نہیں، یہ ایک امانت ہے، حمید مینی خیز انداز میں کھنکار کر اپنی گردن مچلنے لگا. امانہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فریدی نے پوچھا. وہ دواؤں کا بکس کھول کر ہائپوڈرمک سرنج منتخب کر رہا تھا. ممکن ہے آپ یقین نہ کریں کہ بوڑھا کچھ کہتے کہتے رک گیا. فکر نہ کرو, حمید سینے پر ہاتھ مار کر بولا, میں یقین کرنے کے لیے ابھی زندہ ہوں, چالو شروع ہو جاؤ. فریدی نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر نوکروں سے جھلائی ہوئی آواز میں بولا, بس اب جاؤ. نوکر چپ چاپ چلے گئے, مگر ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں ٹھہرنا چاہتے ہوں. میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں, بوڑھا نحیف آواز میں بولا, میرے آگے پیچھے اور کوئی نہیں, ذریعہ معاش یہاں کے اکثر بڑے لوگوں کا شکار کھلانا ہے. میں بھی بڑا آدمی ہوں, حمید جلدی سے بولا, میرے لیے بھی شکار کا بندوبست کر دو. خاموش رہو, فریدی بگڑ گیا. حمید نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا. میں تم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا, فریدی نے بوڑھے سے کہا. پھر جلدی سے بولا, کیا تم ان لوگوں سے واقف ہو جنہوں نے فائر کیے تھے؟ جی نہیں, میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے, لیکن آج انہوں نے اس لڑکی کو اٹھا لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا. تو کیا تم جان بوجھ کر یہاں آئے تھے؟ جی ہاں. دیکھیں, میں شروع سے بتاتا ہوں, آج سے 2 ماہ قبل کی بات ہے, مجھے ایک گمنام آدمی کا خط ملا جس نے ایک مخصوص دن ایک مخصوص مقام پر مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی. خط بہت ہی کاروباری انداز کا تھا. میں اسے ملا اور اس نے ایک خدمت میرے سپرد کر کے اس کا معاوضہ 5,000 کے نوٹوں کی شکل میں ادا کرنے کا وعدہ کیا. وہ خدمت یہ تھی کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کی حفاظت کروں. خوب, کیا یہ اس نامعلوم آدمی کی لڑکی ہے؟ فریدی نے پوچھا. مجھے اس کا علم نہیں. لڑکی کیا کہتی ہے؟ میں نے آج تک اس کی آواز ہی نہیں سنی, بوڑھے نے کہا, اور حمید ہنسنے لگا. پھر اس نے دیوار کو مخاطب کر کے کہا, میں الو نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اسے کہیں سے اغوا کر کے لایا ہو, فریدی نے کہا. جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے, حمید دیوار کو گھسا دکھا کر بولا. فریدی نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہ لیا, وہ بوڑھے کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا. دیکھیے, بوڑھے نے کہا, پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا, مگر جب آپ کا نام درمیان میں لایا گیا. میرا نام فریدی, چونکر اسے گھورنے لگا. جی ہاں, دیکھیے, میں شروع سے عرض کرتا ہوں. تم بہت دیر سے شروع سے عرض کر رہے ہو, حمید جلدی سے بولا. جو کچھ رٹا تھا بھول گئے کیا؟ معاف کیجیے گا, بوڑھا جھنجھلا کر بولا. اگر یہ گولی آپ کے بازو پر لگی ہوتی تو مزاج پوچھتا. ویسے آپ کی عمروں میں میں بھی بہت منچلا تھا, بڑھاپا سارے کس بل نکال دیتا ہے. جاؤ, فریدی حمید کو قہر آلود نظروں سے گھور کر بولا. چلے جاؤ. حمید کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بھن بھناتا ہوا کمرے سے چلا گیا. میرا نام درمیان میں کیسے لایا گیا تھا؟ فریدی نے پوچھا. اس نے کہا تھا کہ اگر لڑکی کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو اسے کرنل فریدی کا سپرد کر دینا. ہوں, فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا, وہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ اس نے یہ سب کچھ نہیں بتایا. مجھے مطمئن کر دینے کے لیے آپ کا نام ہی کافی تھا. وہ مجھ سے صرف 2 ہی بار ملا تھا, ایک بار اس وقت جب اس نے معاملات طے کیے تھے اور دوسری بار اس وقت جب لڑکی کو میرے پاس لایا تھا. اس نے کہا تھا کہ خود اسے بھی کئی طرح کے خطرات گھیرے ہوئے ہیں, اس لیے وہ بھی اپنے یہ لڑکی کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں 6 ماہ تک واپس نہ آؤں تو کوئی تشویش کی بات نہیں, صرف خطرے کی صورت میں لڑکی کو آپ کے پاس پہنچا دیا جائے, اور جب خطرات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو کسی مناسب آدمی سے اس کی شادی کر دی جائے. کیا؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی. جی ہاں, یہ بات میرے لیے بھی حیرت ناک تھی. فریدی کسی سوچ میں پڑ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا, تم رہتے کہاں ہو؟ ارجن پورے میں, نروان بلڈنگ کا 11th فلیٹ. لڑکی 2 ماہ سے تمہارے ساتھ ہے؟ جی ہاں. اور اس نے کبھی تم سے گفتگو نہیں کی؟ جی نہیں, وہ صرف اشاروں میں گفتگو کرتی ہے, میں نے آج تک اس کی آواز ہی نہیں سنی. اس نے تمہارے ساتھ رہنے پر کبھی احتجاج بھی نہیں کیا؟ کبھی نہیں. اس آدمی کو تو یاد ہی کرتی ہوگی, کبھی کبھی اشاروں میں اس کے متعلق دریافت کرتی ہے. اچھا, آج حملہ آور کتنے تھے؟ 2 آدمی تھے, مجھے ان سے باقاعدہ جنگ کرنی پڑی اور میں زخمی ہو گیا. تم انہیں دوبارہ ملنے پر پہچان سکو گے؟ جی نہیں, انہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے. فریدی چند لمحے کچھ سوچتا رہا, پھر پوچھا, اس آدمی کا حلیہ بتا سکو گے جس نے لڑکی تمہارے سپرد کی تھی؟ جی ہاں, خاصا لحیم و شہیم آدمی تھا, بوڑھے نے کہا. چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی, لباس انگریزی, اور ہاں, اس نے دستانے بھی پہن رکھے تھے. حالانکہ وہ گرمیوں کے دن تھے, دوسری ملاقات کے موقع پر بھی میں نے اس کے ہاتھوں میں دستانے دیکھے تھے. صفدر اور شیخر ایک شکستہ حال جیپ سے اتر کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے. بارش تھم چکی تھی لیکن گلیوں سے اب بھی پانی بہنے کی تیز آوازیں آ رہی تھیں. کرب و جوار کی عمارتوں کے پرنالے اب بھی چل رہے تھے. وہ دونوں سامنے والی عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے. دفتر اسی عمارت کے ایک تاریخ کھڑکی میں سرخ رنگ کی روشنی دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی. وہ دونوں بڑی تیزی سے سڑک پار کر کے عمارت کے قریب پہنچ گئے. عمارت 5 منزلہ تھی اور اس میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے لفٹ کی طرف جانے کی بجائے زینوں کا رخ کیا. زینے سنسان پڑے تھے, ابھی وہ تیسری ہی منزل کے زینے پر تھے کہ انہوں نے قدموں کی آواز سنی. कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। वो दोनों इसकी परवाह किए बगैर जीने तय करते रहे और फिर चौथी मंजिल के जीने के मोड़ पर उन्हें वही पुरस्कार आदमी मिल गया जिससे उन्हें मिलना था। उसने उस वक्त भी अपने हाथों पर दस्ताने चढ़ा रखे थे। क्या हुआ, उसने उन दोनों को घूर कर पूछा। हुआ क्या, शेखर ने लापरवाही से कहा। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। क्या मतलब, आपने हमें ये नहीं बताया था कि उस लड़की का बाप किस किस्म का आदमी है। ओहो, अगर इतनी झंझट करनी होती तो मैं शेखर और सफदर की बजाय किसी मामूली गुंडे को पकड़ता। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे लोग भी उंगलियां पकड़कर चलते हैं। खैर छोड़ो, लड़की कहाँ है, हम उसे नहीं ला सके। होश में हो या नहीं, गुमनाम आदमी बफर गया। बूढ़ा खतरनाक आदमी मालूम होता है। उसने हमें थका मारा और अब वो उस लड़की समेत कर्नल फरीदी की हिफाजत में है। क्या बक रहे हो जनाब वाला, शेखर तंजिया अंदाज में बोला। अगर आप बड़े तीसमार हाँ हैं तो आपने खुद ही इस काम को क्यों नहीं निपटा दिया। बकवास बंद करो बदतमीज आदमी, मुझे पसंद नहीं। तुम्हें इसे फरीदी के यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। सांप के मुंह में हाथ दे सकते हैं, सफदर बोला, लेकिन हम उससे नहीं भिड़ेंगे तो फिर तुम्हारा अंजाम भी दर्दनाक होगा। पहले सारा मामला हमें समझा दीजिए, फिर हम हाथ लगाएंगे, शेखर ने कहा। मालूम होता है मुझे अपनी कुव्वत दिखानी ही पड़ेगी, गुमनाम आदमी बड़बड़ाया। जरूर जरूर, सफदर तंजिया अंदाज में हंसकर बोला। सफदर का हाथ पतलून की जेब में था और वो जेब में पड़ा हुआ चाकू खोल चुका था। गुमनाम आदमी गुफ्तगु तो शेखर से करा था लेकिन कभी कभी कनखियों से सफदर की तरफ देख लेता था। कल रात तक की मोहलत और देता हूँ समझे, गुमनाम आदमी ने तेज लहजे में कहा। सफदर ने बड़ी फुर्ती से वार किया लेकिन उसके साथी ने खुद इसी की चीख सुनी। 10-15 जीने उसने आन वाहिद में तय कर लिए। गुमनाम आदमी अपने हाथ झाड़ रहा था। अब तुम क्या कहते हो, उसने शेखर से कहा। क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, शेखर बुत बना खड़ा रहा। उसका साथी दूसरी मंजिल के सीनों के मोड़ पर ऊंधा पड़ा था। तुम शायद मुझे कोई गीदड़ किस्म का बुरा आदमी समझते हो, गुमनाम ने हंसकर कहा। मेरा शुक्रिया अदा करो कि वही चाकू खुद उसी के सीने में नहीं पेवस्त हो गया। अच्छा हुआ, शेखर हकलाया, उसे सजा मिल गई। ओहो, गुमनाम हंस पड़ा। अब शायद तुम अपना हरबा आजमाओगे। नहीं, आप गलत, बकवास मत करो। तुम दोनों ने मिलकर ये स्कीम बनाई थी महज इसलिए कि मैं आइंदा तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सकूं। चलो मैं अब भी तुम्हें माफ किए देता हूं लेकिन कल रात तक लड़की पहुंच जाए, देखिए ये बहुत मुश्किल काम है, शेखर ने कहा। वो बार बार सफदर की तरफ देख रहा था। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी जिंदगियों का दारोमदार इसी पर है, सफदर कराकर उठ बैठा और फटी फटी आंखों से ऊपर देखने लगा। अब तुम चाकू फेंक कर मारो, गुमनाम ने उसे मुखातिब किया। सफदर कुछ न बोला, वो जहाँ था वहीं चुपचाप बैठा रहा। अच्छा, आप ही कोई तदबीर बताइए, शेखर जल्दी से बोला। शायद वो सफदर की तरफ से उसका ध्यान हटाना चाहता था। तदबीर, वो कुछ देर सोचने रहने के बाद बोला, नकब लगाओ। कतई नामुमकिन है, दर्जन भर कुत्ते रात भर इमारत के गिर चक्कर लगाते रहते हैं। लड़की तुम्हें लानी ही पड़ेगी, वो तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से फरीदी तक पहुंची है। हमने इंतहाई कोशिश की थी, आपको किस तरह यकीन दिलाया जाए। क्या तुम उस बूढ़े का खात्मा नहीं कर सकते? ओ, मैंने यही कोशिश की थी। मेरा दावा है कि वो जख्मी जरूर हो गया है और जनाब किसका गुर्दा है कि वो फरीदी के फाटक पर खड़ा होकर गोलियां चला सके। फरीदी भी किस्मत का सिकंदर ही था जो आज मेरे हाथ से बच गया। शेखियां बिगाड़ने से काम नहीं चलता, कल लड़की को आ जाना चाहिए बस, गुमनाम ने हाथ उठाकर कहा और अचानक जीनों की रोशनी गुल हो गई। शेखर सहम कर दीवार से चिपक गया। रोशनी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बंद रही। गुमनाम आदमी अब वहाँ नहीं था। शेखर ने सफदर को उसी तरह बैठे देखा। शेखर चुपचाप नीचे उतरने लगा। सफदर के करीब पहुंचकर उसने उसे उठाया। उसके चेहरे की खाल कई जगह से फट गई थी और वो मुठियां बेचे हुए बड़बड़ा रहा था। अब मैं उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े की मौत। दूसरी सुबह हमीद का मूड बहुत अच्छा था। उसके बरखिलाफ फरीदी बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने पिछली रात जाग कर गुजारी थी। बूढ़ा बेहोश लड़की को इसके सुपुर्द करके वापस चला गया था। लड़की रात ही को होश में आ गई थी लेकिन उसने फरीदी की किसी बात का जवाब नहीं दिया था। नाश्ते की मेज पर वो उनके साथ ही थी लेकिन पहले ही की तरह खामोश। हमीद काफी चहक रहा था लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो उसकी बातें समझी ही ना हो। मोहतरमा, हलवा लीजिए, हमीद ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। उसने थोड़ा सा हलवा अपनी प्लेट में निकाल लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। हमीद ने जेब से अपनी पालतू चूहिया निकाली और उसे मेज पर बिठा दिया। शुरू कर दी बेहूदगी, फरीदी बड़बड़ाया। हमीद उसकी बात का जवाब दिए बगैर चूहिया से बोला, क्या खाएंगी आप? ओ, कुछ बोलिए भी मादाम, आमलेट पेश करूं या रोटी के चूरे से शौक फरमाइएगा। उसने टोस्ट का एक टुकड़ा चूहिया के आगे डाल दिया और वो उसे कुतरने लगी। आप आह, हमीद फिर चूहिया की तरफ झुक कर बोला, आपको क्या मालूम कि किसी के दिल पर क्या गुजरती है जब आपके नन्हे नन्हे दांत किसी चीज का चशम पुश्ता करते हैं। चशम पुश्ता, शायद ये तुम्हारी ही जबान का कोई लफ्ज है। اگر کوئی اس کے لیے غیاض اللغات کی ورک کردانی کرے تو اسے میری زبان میں الو کہیں گے، پتہ نہیں تمہاری زبان میں الو کو کیا کہتے ہوں گے۔ فریدی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی لیکن لڑکی بدستور ٹھس بیٹھی رہی۔ وہ چوہیا کو ضرور دیکھ رہی تھی مگر اسی انداز میں جیسے وہ بھی ناشتے ہی کا ایک حصہ ہو۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور نہ چہرے پر اس قسم کے آثار جن سے یہ ثابت ہوتا کہ وہ حمید کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ کیا آپ نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اچانک حمید مڑ کر اس سے بولا۔ لڑکی نے اسے استفہامیہ انداز میں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس چکر میں نہ پڑو، فریدی مسکرا کر بولا۔ بہت اچھا جناب، حمید نے سعادت مندی کے اظہار میں چہرے پر یتیمی کے اثار پیدا کر لیے۔ پھر وہ پلٹ کر چوہیا سے بولا، ہم دونوں بہت دور چلے جائیں گے، افق کے پار انشاءاللہ، بلکہ افق کے پار کے اوپر کی طرف۔ حمید نے لڑکی کی طرف دیکھا جو اب بھی انتہائی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اچانک فریدی کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی اور وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ لڑکی نے بھی اسی کے ساتھ اٹھنا چاہا مگر فریدی نے اسے روک دیا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر چوہیا کی طرف دیکھا اور اس نے بھی کچھ ایسا انداز اختیار کر لیا تھا جیسے وہ اس لڑکی کے وجود سے قطعی لا علم ہو۔ لڑکی ناشتہ ختم کر کے کرسی کی پشت سے ٹک گئی اور اس کی آنکھیں چھت کی طرف تھیں۔ اب یہ لڑکی حمید کے لیے سچ مچ معمہ بننے لگی تھی اور اسے اپنے دل سے یہ خیال نکالنا پڑ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ فریدی کی کچلی ہوئی جنسیت ہی کا کوئی شاہکار ہے۔ اس نے ایک بار پھر کنکشیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ بدستور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمید نے سیٹیوں میں وہی دھن شروع کر دی جس پر چوہیا ناچا کرتی تھی۔ وہ میز پر تھرکنے لگی، ننے ننے گنگروؤں کی ہلکی سی چھنک بڑی دلاویز معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے دزدیدہ نظروں سے چوہیا کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے میز پر جھک پڑی۔ وہ بڑی دلچسپی سے چوہیا کا رقص دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ یکایک کمرے کے باہر سے فریدی نے حمید کو آواز دی۔ حمید چوہیا کو میز ہی پر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ سنا تم نے؟ فریدی آہستہ سے بولا۔ بوڑھا مر گیا کیا؟ حمید چونک کر بولا، مگر وہ زخم ایسا تو نہیں تھا، وہ ہسپتال میں مرا ہے۔ پچھلی رات میں نے اسے کوتوالی بھیجا تھا تاکہ وہ اس واقعے رپورٹ درج کرا دے، وہاں سے اسے ہسپتال بھجوا دیا گیا تھا۔ حیرت ہے، زخم بہت معمولی سا تھا، حمید بولا، اس زخم کی وجہ سے وہ نہیں مرا بلکہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ ہسپتال میں فریدی اسپاد میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں ٹھہرنا، لڑکی کی حفاظت ضروری ہے اور وہاں دیکھو کوئی بےہودگی نہ ہو۔ شیکھر اور صفدر برٹرام روڈ کی ایک عمارت کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل نظر آ رہی تھی۔ بڑی مصیبت میں پھنس گئے، شیکھر بڑبڑایا، اگر آج رات لڑکی پھر وہی بکواس، صفدر جھنجھلا کر بولا، لڑکی کو ہمارے فرشتے بھی وہاں سے نہیں لا سکتے، اگر کہیں فریدی بھی ہمارے راستے پر لگ گیا تو جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی، اور اگر اس نے وہ تصویر پولیس تک پہنچا دی تو کیا ہوگا؟ دیکھو شیکھر، بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اسے ہی ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں۔ شیکھر برا سمو بنا کر بولا، کیا پچھلی رات کا واقعہ بھول گئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دراصل جلد بازی کی وجہ سے مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ میں کہتا ہوں اس چکر میں نہ پڑو، وہ ہم پر بھاری پڑتا ہے۔ سوچو تو اس نے کتنے بڑے بڑے مجرموں کو ٹھکانے لگایا ہے، ہم ان میں سے کسی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ شیکھر کچھ نہ بولا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، مگر یار سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آخر وہ لڑکی ہے کیا؟ بلا بوڑھا غریب ہی آدمی معلوم ہوتا ہے، اور دوسری بات آخر اس نے فریدی ہی کے گھر کا رخ کیوں کیا تھا؟ اور سنو، میں نے پتہ لگایا ہے کہ وہ لڑکی 2 ماہ پہلے بوڑھے کے پاس نہیں تھی، پڑوسیوں نے لڑکی کو کبھی بولتے نہیں سنا، معاملہ کچھ گہرا ہی ہے۔ صفدر بڑبڑایا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، فریدی شکاری کتے کی طرح مجرموں کی بو سونگتا ہے۔ کتوں کی صحبت کا اثر ہے، شیکھر نے ہنس کر کہا، کیا بتاؤں، بس وہ کل رات بچ ہی گیا۔ بیٹا اس کا ستارہ بڑا اچھا ہے، بڑے بڑوں کے ہاتھ کام جاتے ہیں اس کے سامنے۔ چھوڑو، شیکھر برا سمو بنا کر بولا، اس کی موت ریوالور کی گولی ہی لائے گی، آج اس شیطان کے بچے سے کیا کہو گے؟ صفدر نے موضوع بدل دیا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں، میری سمجھ میں آ گیا ہے، بس آج رات کو دیکھ لینا۔ ہسپتال میں ڈی ایس پی سٹی بھی موجود تھا، چونکہ اس معاملے کا تھوڑا بہت تعلق فریدی سے بھی تھا اس لیے اس کا موقع واردات پر پہنچنا ضروری تھا، ورنہ کسی غریب بوڑھے کا قتل ایسی چیز نہیں تھا جس کے لیے ڈی ایس پی سٹی جیسی شخصیتیں تکلیف کرتی۔ بوڑھا جنرل وارڈ میں رکھا گیا تھا اور وہاں 3 کے لمبے سے صاحبان کے نیچے تقریباً 60-70 مریض رہتے تھے، ان میں سے کسی نے بھی کوئی غیر معمولی بیان نہیں دیا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بوڑھا قدرتی موت نہیں مرا، شاید سوتے ہی اس کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فریدی وغیرہ ایک کمرے میں آ بیٹھے. فریدی کسی گہری سوچ میں تھا اور وہ لڑکی کیا کہتی ہے ڈی ایس پی نے فریدی سے پوچھا. کچھ نہیں, وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی, فریدی بولا. باتوں کا جواب ڈی ایس پی مسکرایا. مسٹر فریدی, کیا آپ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, فریدی بھی جواباً مسکرایا. میں جانتا ہوں کہ صرف بچے ہی بہلائے جا سکتے ہیں. اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیجیے, یہ ناممکن ہے. کیوں, ڈی ایس پی کی بھویں چڑھ گئیں, وہ وہیں رہے گی. آپ اس سے جو کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں, مجھے کسی قانونی کاروائی پر مجبور نہ کیجیے, ڈی ایس پی جھنجھلا کر بولا. فریدی چند لمحے اسے گھورتا رہا, پھر آہستہ سے بولا, کیا آپ علیحدہ چل کر ایک بات سنیں گے؟ ڈی ایس پی اٹھ کر اس کے ساتھ برآمدے میں چلا گیا. مجھے جو کچھ کہنا تھا, فریدی بولا, میں نے ان سب کے سامنے کہنا مناسب نہ سمجھا. ڈی ایس پی اسے متفسرانہ نظروں سے دیکھتا رہا. عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتے, بوڑھا اسے میری حفاظت میں دے گیا ہے. اس کا کوئی ثبوت؟ کیا لڑکی اس کا اقرار کر لے گی؟ اگر نہیں کرتی تب بھی میں بہت اونچی پوزیشن کا آدمی ہوں اور کبھی کبھی قانون کو بھی میرے سامنے اٹکنا پڑتا ہے. ویسے آپ میرے بزرگ ہیں, میں آپ کا احترام ضرور کروں گا. اچھی بات ہے, میں بھی قانون کا اٹکنا دیکھوں گا, ڈی ایس پی نے کہا اور جھلاہٹ میں زور زور سے زمین پر پیر مارتا ہوا اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں اس کے ماتحت بیٹھے ہوئے تھے. فریدی بھی اس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. ڈی ایس پی نے ایک سب انسپکٹر کو مخاطب کر کے کہا, تم ان کے ساتھ جا کر لڑکی کا بیان لو, میں بہت عدیم الفرصت ہوں. پھر وہ باہر چلا گیا. وہاں کوتوالی انچارج انسپکٹر جگدیش بھی موجود تھا, لیکن اس نے بیان لینے کے لیے اس سے نہیں کہا, شاید اس بنا پر کہ فریدی سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے. ڈی ایس پی کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے کھنکار کر اپنے گلے صاف کیے اور جیبوں میں سگریٹوں کا پیکٹ ٹٹولنے لگے. چل رہے ہیں آپ؟ فریدی نے اس سب انسپکٹر سے کہا. میں بہت عدیم الفرصت ہوں. چلیے جناب, انسپکٹر اٹھتا ہوا بولا, چوٹیں آپ لوگوں میں چلتی ہیں, بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. بھائی میں تو ہمیشہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں, فریدی مسکرا کر بولا. اچھا آؤ, کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ جگدیش بولا. ارے جگدیش, تم یہی تھے؟ ضرور ضرور, مگر تمہیں کیوں سانپ سونگ گیا تھا؟ میں تو اب اس انچارج سے تنگ آ گیا ہوں. تھوڑی دیر بعد کیڈی لاک فریدی کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی. کوٹھی میں پہنچ کر سب انسپکٹر تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا, فریدی اور جگدیش اندر چلے گئے. انہوں نے ایک کمرے میں حمید کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا. جگدیش اسے دیکھ کر ہنسنے لگا. کیا ہوا تمہیں؟ لڑکی کہاں ہے؟ فریدی نے پوچھا. حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا. چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا, پھر اچانک اس کے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکلنے لگی. بو بیا بی بی ساتھ ہی وہ اچھل اچھل کر اپنا سر بھی پیٹ رہا تھا. کیا بےہودگی ہے؟ فریدی جلاہٹ میں اسے بری طرح جھنجھوڑ کر بولا. گونگی گونگی, خدا کی قسم گونگی ہے, حمید ہانپتا ہوا حلق پھاڑ کر چیخا. او فریدی بے ساختہ ہنس پڑا. لیکن آخر تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ ہائیں, کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں, حمید جلاہٹ میں ہاتھ نچا کر بولا. ارے میں الو کا پٹھا اسے اسپونزا کی فلاسفی سمجھا رہا تھا. میں نے اسے موجودہ اقتصادی بحران پر بحث کرنی چاہی تھی. خدا کی قسم میں اس وقت خود کو بھینس محسوس کر رہا ہوں. جگدیش کے کہکہے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. وہ ہے کہاں؟ فریدی نے پوچھا. ایک کمرے میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا ہے. کیوں دفتر؟ فریدی کا موڈ بگڑ گیا. کیا آپ کچھ اور سمجھے ہیں؟ حمید جلدی سے بولا. بات دراصل یہ ہوئی کہ میں نے اسے سانپوں والے کمرے کی سیر کرا دی اور اسی وقت یہ راز کھلا کہ وہ گونگی ہے. چیخ مار کر بلبلاتی ہوئی بھاگی تھی. فریدی پھر ہنس پڑا. جگدیش اب سنجیدہ ہو چکا تھا. اس نے فریدی سے کہا, کوتوال صاحب کو اور زیادہ تاؤ آئے گا. بھائی اب میں کیا کروں اگر وہ گونگی ثابت ہو؟ رات تاریک تھی اور آسمان میں بارش کے آثار موجود تھے. شیکر اور صفدر براٹرام روڈ پر پیدل چل رہے تھے. وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے چلتے رہے. پھر شیکر نے صفدر سے کہا, دیکھو کافی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. بوڑھے کا انجام تو تم نے دیکھ لیا ہے, اس کمبخت کے علاوہ اور کون بھرے پورے ہسپتال میں گھس کر کسی کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ شیکر صفدر منہ بنا کر بولا. یار تم مجھے خامخواہ غصہ نہ دلایا کرو, سمجھے؟ صفدر کچھ نہ بولا. وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے. آج صفدر کی جیب میں ریوالور بھی تھا اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آج اس خطرناک آدمی کو بچنے کا موقع نہ دے گا. کچھ دیر بعد اس نے شیکر سے کہا, اگر تم نے اپنے حواس بجا رکھے تو وہ آج بچ کر نہیں جا سکتا. صفدر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ وہ اناڑی نہیں ہے؟ شیکر لمبی سانس لے کر بولا. کیا تم اس کا پچھلی رات والا رویہ بھول گئے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اسی منزل کے ایک کمرے میں ملے گا جس کی کھڑکی میں ہمیں سرخ روشنی دکھائی دے گی. لیکن وہ ہمیں کہاں ملا؟ تیسری منزل کے زینوں پر, اور روشنی پانچویں منزل کی ایک کھڑکی میں نظر آئی تھی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ وہ اس جگہ ہرگز نہ ملے گا جہاں ملنے کا وعدہ کیا ہے. شیکر بولا, ایسی صورت میں تم کیا کر سکو گے؟ کل تو میں اس کی لاپرواہی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا. تمہیں نیچے پھینک کر وہ کتنا مطمئن نظر آ رہا تھا اور کتنی لاپرواہی سے تمہیں دوبارہ چاقو پھینک کر مارنے کی دعوت دی تھی. پھر بولو, ہمت پڑی تھی تمہاری؟ تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں خاموش رہوں؟ صفدر نے پوچھا. فی الحال ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے, مصلحت اسی میں ہے. صفدر کچھ دیر خاموش رہا, پھر بولا, لیکن آج اسے کیا جواب دو گے دیکھا جائے گا. ریوالور ہے تمہارے پاس؟ صفدر نے پوچھا. ہاں, کیوں؟ کچھ نہیں, یوں ہی پوچھا تھا. وہ چلتے چلتے ٹمپل روڈ کی ایک گلی میں مڑ گئے. پوری گلی میں صرف ایک جگہ دیوار سے لگے ہوئے بریکٹ میں بجلی کا بلب روشن تھا. کچھ دور چل کر انہیں اندھیرے سے الجھنا پڑا. وہ پھر ایک پتلی سی گلی میں مڑ گئے. یہاں چھوٹی چھوٹی بے شمار گلیاں تھیں. جس گلی میں وہ اب چل رہے تھے وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا. اچانک ان دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی جیبیں ہلکی ہو گئی ہیں. دونوں کے منہ سے بیک وقت ارے نکلا اور ان کے ہاتھ جیبوں میں چلے گئے. دونوں کے ریوالور غائب تھے. وہ بخلا کر پلٹے. بس چلتے رہو. قریب ہی سے کسی نے نرم آواز میں کہا, تم لوگ کسی دیوتا کی اولاد نہیں ہو کہ میں تم پر اعتماد کر لوں. وہ دونوں اس کی آواز پہچان گئے. چلتے رہنے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا. وہ عقب سے انہیں کاشن دیے جا رہا تھا. ایک جگہ اس نے انہیں روکنے کو کہا, دانے طرف مڑ کر دروازے کو دھکا دو. انہوں نے چپ چاپ تعمیل کی. دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق اندر داخل ہو گئے. عقب سے ان کے سامنے ٹارچ کی روشنی پڑی اور وہ ایک طویل راہداری سے گزرنے لگے. تھوڑی دیر بعد وہ ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں کافی روشنی تھی اور وہ خطرناک آدمی ان کے سامنے ٹہل رہا تھا اور اس وقت بھی اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے. اب سنو میرا پلان, وہ رک کر بولا. تم صفدر بالکل ہی احمق آدمی ہو, اس لیے میں تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں. شیکر تم سے زیادہ چلاک ہے, اس لیے میں اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. ارے تمہارے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگی. راستے سے ہٹانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا. فی الحال تم اس شہر سے کہیں اور چلے جاؤ. اخراجات میں برداشت کروں گا, اور اگر تم کل 12 بجے کے بعد سے پھر اس شہر میں دکھائی دیے تو اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوگے. سمجھے, میں تمہیں چوہے کے بل میں سے بھی نکال کر ختم کرا دوں گا. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر شیکر سے بولا, میں تم پر کسی حد تک اعتماد کر سکتا ہوں. شیکر کچھ نہ بولا. وہ اس عجیب و غریب آدمی کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس نے مسکرا کر شیکر ہی سے کہا, نروان بلڈنگ میں بوڑھے کے فلیٹ کے برابر والے فلیٹ خالی ہے, تم اب اس میں قیام کرو گے؟ نہیں, ابھی اس سلسلے میں کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کرو. یہ رہی فلیٹ کی کنجی, تم بے دھڑک اس میں رہ سکتے ہو اور میں تمہاری حفاظت کی پوری پوری ذمہ داری لیتا ہوں. حمید کی بوکھلاہٹ. فریدی کافی دیر سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھور رہا تھا. دو ایک بار اس نے فون کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر رہ گیا تھا. حمید کئی بار ادھر سے گزرا لیکن اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا, ورنہ ویسے اس کا دل ضرور چاہتا تھا کہ وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے متعلق استفسار کر لے. آخر کچھ دیر بعد فریدی ہی نے اسے آواز دی, لڑکی کو یہاں لاؤ. لڑکی, حمید آہستہ سے بولا, سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا نام کیا ہوگا. ہوگا کچھ, اسے یہاں لاؤ. حمید چلا گیا. فریدی نے کاغذ کا ٹکڑا کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا. چند لمحے کچھ سوچتا رہا, پھر ختم ہوتے ہوئے سگار کو ایش ٹرے میں مسلتا ہوا کھڑا ہو گیا. لڑکی حمید کے ساتھ آئی ضرور مگر دروازے ہی میں کھڑی رہی. فریدی نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا مگر وہ حمید سے بولا, سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ اس سے کچھ پوچھا کس طرح جائے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ حمید اکڑ کر بولا. اس قسم کے معاملات میں ہمیشہ کیپٹن حمید کی خدمات حاصل کیجیے. پتہ نہیں یہ اسی شہر کی باشندہ ہے یا کہیں باہر کی. بس اتنی سی بات, دیکھیے ابھی معلوم کرتا ہوں. چٹکی بجائیے. حمید نے لڑکی کو اپنی طرف مخاطب کر کے ریلوے انجن کا پوز بنایا اور چھک چھک کرتا ہوا کمرے میں دوڑنے لگا. لڑکی پہلے تو اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی, پھر بے ساختہ ہنس پڑی. پھر حمید نے رک کر اشارے سے پوچھنا چاہا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے یا اس طرح ٹرین میں بیٹھ کر کہیں باہر سے آئی ہے. شاید وہ اس کا مطلب سمجھ ہی نہ سکی تھی. اس نے حیرت سے استفہامیہ اشارہ کیا, ارر بھائی صاحب نہیں سمجھے. حمید نے اپنے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا, اچھا پھر سمجھو. اس بار اس نے ریلوے انجن کی نقل اتارنے کے سلسلے میں اتنا غلخ پاڑا مچایا کہ فریدی کو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنی پڑی. بس حمید صاحب بس, فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا, اب اگر اس کے بعد آپ نے ہوائی جہاز بننے کی کوشش فرمائی تو میں اپنے کتوں کو کسی طرح قابو میں نہ رکھ سکوں گا. حمید رک کر ہانپنے لگا. پھر اس نے لڑکی سے کہا, تمہیں شرم نہیں آتی کھڑی ہنس رہی ہو؟ اتنی محنت پر تو ریل کا انجن بھی فارسی بولنے لگتا ہے. بہت مشکل ہے, فریدی بڑبڑایا. اس کے لیے مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اچھا اب اسے جانے دو. حمید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا مگر لڑکی نے انکار کر دیا. پتہ نہیں کیوں وہ ان کے ساتھ ہی ساتھ رہنے پر مصر نظر آ رہی تھی. حمید صاحب, یہ اگر اسی شہر کی ہوتی تو ان عجیب و غریب حالات میں رہنا پسند نہ کرتی. کوئی مجبوری ہی تھی جس نے اسے دو ماہ تک ایک اجنبی بوڑھے کے پاس روکے رکھا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ فریدی نے تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا اور اگر یہ اسی شہر کی باشندہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے گھر تک نہیں لے جانا چاہتی تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے اچھی طرح واقف ہے۔ میں نہیں سمجھا، حمید بولا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، تشریح بعد میں ہو جائے گی۔ میرا ذہن ایک نئے راستے پر چل نکلا ہے اور خدا نے چاہا تو اب میرا دماغ چل نکلے گا، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر آہستہ سے بولا، آخر اس عجیب و غریب واقعے کی خبر اخبارات میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اگر مناسب سمجھیے تو مجھے ایک ماہ کی چھٹی دلوا دیجیے۔ حمید بکواس مت کرو، میں تمہاری شادی کے امکانات پر غور کر رہا ہوں، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ شادی اب کیا ہوگی؟ یہ حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میری بات سنو، بوڑھے نے کیا کہا تھا؟ جب خطرات حد سے بڑھ جائیں تو اس لڑکی کی کسی سے شادی کر دی جائے۔ حمید بوکھلا کر دو چار قدم پیچھے ہٹ گیا۔ فریدی کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، حمید ہکلایا۔ کتنے گدے ہو تم، فریدی اسے چمکار کر بولا۔ تم ایک حسن پرست ہو اور یہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ دیکھیے، میں اس قسم کا مذاق پسند نہیں کرتا، میں سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ خود ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کے لیے ایسی ہی مناسب ہے جو کچھ بول نہ سکے۔ خیر، میں تو شادی نہ کرنے کا عہد ہی کر چکا ہوں، تو میں بھی اس وقت بسد کے دل شادی نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، بلکہ اپنے اباؤجداد کی شادیاں بھی کینسل کرتا ہوں۔ مسخرہ پن سے کام نہیں چلے گا، شادی تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ حمید پر پھر بوکلاہٹ کا دورہ پڑا اور لڑکی کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک آوارہ آدمی ہے، اس نے عجیب قسم کی حرکتیں شروع کر دی۔ پتلون کے پائنچے موڑ کر گھٹنوں تک چڑھائے اور بال بکھرا کر گانے لگا، آوارہ ہوں، آوارہ ہوں۔ پھر اشارے سے بتایا کہ میں شرابی بھی ہوں۔ اس کے لیے اس نے روشنائی کی بوتل اٹھائی اور گلاس میں تھوڑی سی روشنائی انڈیلی اور بوکھلاہٹ میں ایک گھونٹ بھی لے لیا۔ پھر خیال آتے ہی کلی جوکی ہے تو کمرے کا قالین برباد ہو کر رہ گیا۔ لڑکی بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے، فریدی بگڑ کر بولا۔ گولی مار دیجیے نا، ضروری نہیں کہ میں آپ کی ہر بات مان ہی لوں، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ حمید بنبناتا ہوا کمرے سے نکل آیا، اس کے پیچھے پیچھے لڑکی بھی نکلی۔ قدموں کی آواز سن کر حمید پلٹ پڑا۔ ہائے، ارے بابا، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیا سچ مچ میری گردن ہی کٹوا دو گی؟ لڑکی ہنسی رہی۔ پھر اس نے حمید کا ہاتھ پکڑ کر اسے غسل خانے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور وہاں پہنچ کر اشارے سے بتایا کہ اسے اپنا منہ صاف کرنا چاہیے۔ حمید بوکلاہٹ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس نے روشنائی کا گھونٹ لیا تھا۔ لڑکی کے یاد دلانے پر اس کی زبان پر روشنائی کی تلخی جاگ اٹھی اور وہ برا سا منہ بنائے ہوئے پائپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب وہ اپنا منہ صاف کر چکا تو لڑکی نے اشارے سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی اسکریو ڈھیلا ہے؟ بھاگ جاؤ، امید جھلاہٹ میں اسے مکہ دکھا کر بولا۔ اسے سچ مچ بڑی پریشانی تھی۔ فریدی کے انداز سے صاف یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے کر گزرے گا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی وقتی مصلحت ہو، مگر اس کی زندگی تو اجیرن ہی ہو جائے گی، اس کی جان پہچان والی لڑکیاں اس سے بدکنے لگیں گی۔ تھوڑی دیر بعد فریدی نے اسے پھر آواز دی اور لڑکی پھر اس کے پیچھے لگ گئی۔ شاید اسے بھی حمید کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ فریدی نے لڑکی کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ نہ جانے کیوں وہ فریدی کی ہر بات مان لیتی تھی۔ دیکھیے، آپ مجھے کسی طرح بھی اس پر آمادہ نہیں کر سکتے، حمید نے کہا۔ اوہو، ختم کرو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، ذرا اسے دیکھنا۔ فریدی نے کوٹ کی اندرونی جیب سے کاغذ کا وہی ٹکڑا نکال کر حمید کی طرف بڑھا دیا جس میں وہ بڑی دیر تک الجھا رہا تھا۔ حمید نے اسے پڑھ کر فریدی کی طرف دیکھا۔ یہ مجھے بوڑھے کے فلیٹ میں ملا تھا، فریدی نے کہا اور حمید کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ کیا وہ بوڑھا اس قسم کا آدمی تھا کسی کو بلیک میل کر سکے؟ حمید بولا، یہ تو کسی ایسے آدمی کا خط معلوم ہوتا ہے جسے بلیک میل کیا جا رہا ہو، مگر او یہ تو کسی عورت کا خط ہے۔ ہاں، کسی ایسی عورت کا خط جس سے کسی بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ تمہارا بلیک میلنگ کا نظریہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا وہ بوڑھا کسی عورت کو بلیک میل کر رہا تھا؟ مگر اس کے جاننے والے حلقوں میں کسی نے بھی اس کے متعلق کوئی بری رپورٹ نہیں دی۔ ذرا ٹھہریے، حمید سنجیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ اس رات والے حادثے کے بعد سے بوڑھے کو اپنے فلیٹ تک جانے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، لیکن کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ یہ پرچہ حملہ آوروں میں سے کسی کی جیب سے گرا ہو۔ یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ پرچے کی حالت غالباً یہ کہیں کسی کونے میں موڑا توڑا ملا ہوگا، حمید بولا۔ ٹھیک ہے، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہارے خیال کی تائید میں ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے۔ خط کا انداز بتاتا ہے کہ عورت سے پہلے بھی کئی بڑی رقمیں وصول کی جا چکی ہیں، مگر بوڑھے کی حالت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہ اس نے کبھی خوشحالی کی زندگی بسر کی ہو. اسے 5000 جو اس پرسرار آدمی سے ملے تھے ان کا پسماندہ بھی پولیس نے برامد کر لیا ہے. مجموعی رقم 4700 تھی, یعنی پچھلے 2 ماہ میں پوڑے نے صرف 300 روپے خرچ کیے اور بقیہ کو احتیاط سے رکھے رہا. اس سے بھی اس کی نیک نیتی پر روشنی پڑتی ہے. دوسری بات, اگر وہ عادی قسم کا بلیک میلر ہوتا تو نہ صرف اس کے دیے ہوئے 5000 ہضم کر لیتا بلکہ لڑکی کے دشمنوں سے بھی ساز باز کیے بغیر نہ رہتا. نہ وہ اپنے بازو پر گولی کھاتا اور نہ اسے ہسپتال میں بے بسی کی موت مرنا پڑتا. ہاں مگر یہ سارا گورکھ دھندا ہے کیا بلا. کچھ بھی ہو, ہوشیاری کی ضرورت ہے. واقعات کی نوعیت ذرا افسانوی قسم کی ہے, اس لیے ہم کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں. تو کیا اب یہ گونگی مستقل طور پر ہمارے ساتھ رہے گی؟ فریدی جواب دینے کی بجائے بے اختیار مسکرا پڑا. اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. تم اس سے خائف کیوں ہو؟ اس سے نہیں, آپ مجھے پرہول معلوم ہونے لگے ہیں, بلکہ ابو الہول کہنا زیادہ مناسب ہوگا. آپ سراغ رسانی کی دھن میں سب کچھ کر گزرتے ہیں. خیر, فی الحال میں اس مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتا. میں نے تمہیں دراصل اس لیے بلایا تھا کہ تم خط لکھنے والی عورت کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرو. کیا آپ مجھے جادوگر سمجھتے ہیں؟ کیوں, ارے جناب, اگر لکھنے والی کا نام بھی اس پر ہوتا تو میں تب کیا خاص بات ہوتی؟ فریدی نے اسے جملہ ناپورا کرنے دیا. میرا دعویٰ ہے کہ تم اس عورت کو بہت قریب سے جانتے ہو. بظاہر اس کاغذ میں مجھے کوئی ایسا سراغ نہیں ملتا جو آپ کی رہنمائی کر سکے. تب تم اندھے ہو, فریدی نے برا سمو بنا کر کہا, اور تمہارے لیے گونگی ہی مناسب رہے گی. کیا تمہیں اس کاغذ پر اتنا موٹا سا مونوگرام نہیں دکھائی دیتا؟ جی ہاں, دیکھ رہا ہوں, جی سی ایم ہے. مگر آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ فریدی کچھ نہ بولا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا, ذرا میرا سگار کا ڈبا اٹھاؤ. حمید نے ہاتھ بڑھا کر ڈبا اٹھا لیا. ذرا اس کا مونوگرام دیکھو, اور یہ واضح رہے کہ یہی مونوگرام ان کا ٹریڈ مارک بھی ہے. یعنی اسے گولڈن سگار مینوفیکچررز کے علاوہ اور کوئی نہیں استعمال کر سکتا, کیا سمجھے؟ ہاں ہے تو دونوں مونوگرام ایک ہی ڈائی کے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اب ذرا اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی سی ایم والوں ہی سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت؟ ہاں ہاں, اگر ہمیں ان میں سے کوئی ایسی عورت نظر آ جائے تو اسے دیکھنا ہی پڑے گا. میں سمجھ گیا, آپ کا اشارہ غالباً جی سی ایم کے جنرل مینیجر کی بیوی کی طرف ہے. دیکھو, میں نہ کہتا تھا کہ تم اسے بہت قریب سے جانتے ہو, مگر سرکار والا اس کاغذ کو جی سی ایم کے عملہ سے تعلق رکھنے والی کوئی دوسری عورت بھی تو استعمال کر سکتی ہے. کر سکتی ہے, لیکن ہمیں ان میں بھی ایسی عورت تلاش کرنی پڑے گی جو کسی بڑی رقم کا مطالبہ برداشت کرنے کی اہل ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ماضی ایسا رہا ہو کہ اسے بلیک میل کیا جا سکے. شاہینہ میں تم یہ دونوں خصوصیات پاؤ گے. کیا ایک زمانے میں وہ تم سے رومان بازی نہیں کر رہی تھی؟ حمید کچھ نہ بولا. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر بولا, اگر واقعی یہ تحریر شاہینہ ہی کی ہے تو میں اس سے سب کچھ اگلوا لوں گا. ہاں فرزند, میں یہی چاہتا ہوں. اچھا تو فکر نہ کیجیے, وہ ہائی سرکل نائٹ کلب میں قریب قریب روز ہی نظر آتی ہے. آج مجھے دن بھر کی کوفت بھی کم کرنی ہے. صفدر صبح ہی صبح باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اس نے یہ سب کچھ بڑی بے دلی سے کیا تھا. وہ ہرگز اس پر تیار نہ ہوتا, مگر شیکھر نے اس کی زندگی تلخ کر دی تھی. شیکھر, میں تمہاری نا عاقبت اندیشیوں سے تنگ آ گیا ہوں, وہ جلائی ہوئی آواز میں بولا. کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے, شیکھر بولا. میں بزدل نہیں ہوں شیکھر, لیکن مجھے اس قسم کا پاس ہے جو ہم نے ایک دوسرے کا پابند رہنے کے لیے کھائی تھی, ورنہ مجھے اس شہر سے کسی رستم کباب بھی نہیں ہٹا سکتا. چلو یہی صحیح, میں اسے بزدلی نہیں بلکہ حکمت عملی سمجھتا ہوں, شیکھر بولا. صفدر کچھ دیر خاموش رہا, پھر اس نے کہا, مگر دیکھو بیٹے, اس سے ہوشیار ہی رہنا. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت میں پھنسانے والا ہے, ایسی مصیبت میں جس سے پھانسی ہی بہتر ثابت ہوگی. فکر نہ کرو, شیکھر نے کہا, میں بھی سمجھتا ہوں, اور تمہاری عدم موجودگی میں میں تمہارے لیے تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کروں گا, یعنی موقع ملتے ہی اس کمبخت کو ٹھکانے لگانا. ٹھیک ہے, لیکن آخر وہ مجھے یہاں سے نکال دینے پر کیوں چلا ہوا ہے؟ احتیاطاً لیکن تمہیں جلد باز اور بیوقوف سمجھتا ہے. اسے ڈر ہے کہ کہیں تم پولیس تک نہ جا پہنچو. صفدر شیکھر سے رخصت ہونے کے بعد سیدھا اسٹیشن پہنچا. ٹرین آنے میں ابھی 1 گھنٹے کی دیر تھی. وہ فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا. گمنام آدمی سے اسے کافی رقم مل گئی تھی کہ وہ کچھ دن رئیسانہ ٹھاٹ سے زندگی بسر کر سکتا تھا. اسے یہاں آئے 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک کلی نے اسے ایک لفافہ لا کر دیا. صفدر پہلے تو چونکا, لیکن پھر اسے اس خطرناک آدمی کا خیال آ گیا. اس نے بڑی تیزی سے لفافہ چاک کیا اور خط پڑھنے لگا. अंग्रेजी हरूफ में छोटी सी इबारत टाइप की हुई थी, सफदर अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी स्कीम बदल दी है, इसकी फिक्र ना करो कि तुम फर्स्ट क्लास का टिकट ले चुके हो, उसे वापस करने की भी जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई है कि तुमने पिछली रात सफाई नहीं पेश की और ना मेरी खुशामद ही की, मैं तुम जैसे दिलेरों की कदर करता हूँ। सफदर ने खत खत्म करके बहुत बुरा सा मुंह बनाया। थोड़ी देर बाद वो फिर शेखर के साथ था। ये बहुत अच्छा हुआ प्यारे, शेखर उससे कह रहा था तुम्हारे बगैर मुझे ये दुनिया जहन्नम मालूम होती, मगर आखिर उसने अपना इरादा क्यों तब्दील कर दिया। उसे झोंको जहन्नम में, मुझे उस लड़की की फिक्र है, आखिर उसमें कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं जिसके लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं, सोचने की बात है। शेखर बोला तुम्हारी वापसी से पहले ही मुझे स्कीम की तब्दीली का इलम हो गया था। किस तरह, सफदर चौंक कर बोला, उसने मुझे खत भी लिखा है। लिखा है या टाइप किया है, वही मतलब टाइप ही है, लूमड़ी की तरह चालाक है, भला अपनी तहरीर क्यों देने लगा। स्कीम बदलने की इतला के साथ ही उसने आज रात के प्रोग्राम के मुतालिक भी लिखा है। कैसा प्रोग्राम बताता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम्हें उसमें शिरकत से इनकार नहीं होगा, आखिर मालूम भी तो हो, वैसे जहाँ तुम वहाँ मैं, खा वो जहन्नम ही क्यों ना हो, हमें फरीदी की कोठी में घुसना होगा। फिर वही हिमाकत, सफदर बिगड़ गया, सुनो तो सही, हमारे साथ वो खुद भी होगा। फिर वही दस्ताने। शाम होते ही हमीद हाई सर्कल नाइट क्लब पहुंच गया। शाहीना अभी तक नहीं आई थी, लेकिन हमीद को तवक्को थी कि वो आएगी जरूर। शाहीना गोल्डन सिगार मैन्युफैक्चरर्स के जनरल मैनेजर की बीवी थी, इंतहाई हसीन और सोसाइटी की जान थी। उसका माजी खा कुछ रहा हो, लेकिन अब खुसूसन जिनसी मामलात में सिर्फ अपने शोहर की पाबंद थी। रह गई मर्दों से दोस्ती तो उसे बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता तबके में बुरी नजरों से नहीं देखा जाता। हमीद से उसकी पुरानी दोस्ती थी, हालांकि वो दोनों अरसा से मिले नहीं थे, मगर फिर भी हमीद अच्छी तरह जानता था कि वो दूसरों का साथ छोड़कर उससे मिल बैठना ज्यादा पसंद करेगी। हमीद जैसे जाने महफिल किस्म के लोगों के लिए किसी किस्म की रुकावट का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। उसकी शनासा औरतें उसे हर हाल में पसंद करती थीं। वजह यह थी कि वो उन्हें खाम मखाब बोर नहीं करता था, न उसने आज तक किसी से शादी की दरख्वास्त की थी और न वो इजहार मोहब्बत जैसी लचर हरकत का कायल था। 9 बजे के करीब शाहीना आ गई, वो तन्हा ही थी। हाल में दाखिल होकर उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, उसके कई शनासा अपनी जगहों से उठे। हमीद चुपचाप बैठा रहा, वो अपनी मेज पर तन्हा था। हमीद उसे नखियों से देखता रहा, इत्तेफाक से वो उसके करीब ही की एक मेज पर आ बैठी। उसके मुख्तलिफ शनासा मुख्तलिफ मेजों से उठे थे, गालबन इसीलिए शाहीना ने एक खाली मेज का इंतखाब किया था। देखते ही उसकी नजर हमीद पर पड़ी और हमीद ने बहुत ही मौजबाना अंदाज में झुककर उसे सलाम किया। हेलो, शाहीना अपनी बारीक सी आवाज में चीखी और उठकर हमीद के पास आ बैठी। जब से तुम्हें कैप्टन का एजाज मिला है तुम बहुत मगरूर हो गए हो, उसने कहा। मगर सुनिए तो मोहतरमा, हमीद बड़ी संजीदगी से बोला, इस वक्त मुझे जो एजाज नसीब हुआ है जल्दबाजी की सूरत में उसे खोना पड़ता, अभी अभी दूसरों का भी इंजाम देख चुका हूँ। बड़े चालाक हो, शाहीना मुस्कुराकर बोली, उन लोगों से तो मैं तंग आ गई हूँ, मखा बोर करते हैं, इस वक्त ये कहकर जान बचाई है कि मुझे कुछ लड़कियों का इंतजार है। और सुनाओ तुम आजकल क्या कर रहे हो, शादी की फिक्र कर रहा हूँ, झक मार रहे हो, शाहीना मुस्कुराकर बोली। झक मारना तो है ही, हमीद ने संजीदगी से कहा। इस सिलसिले में सैकड़ों नजूमियों को हाथ दिखाए, जब उन पर से एतमाद उठ गया तो खुद ही इल्मे नजूम का मुतालिया शुरू कर दिया। लिहाजा अब ये आलम है कि मैं अपनी पिछली 7 पुश्तों की शादियों का भी पता लगा सकता हूँ। शाहीना हंसने लगी, तुम मजाक समझती हो, अच्छा आजमा कर देख लो, अगर कुछ गलत बताऊँ तो इसी मेज पर मुर्गा बना देना, तुम भी बोर करोगे, देखो ताव ना दिलाओ मुझे। हमीद अपनी जेब से एक सादे कागज का टुकड़ा और फाउंटेन पिन निकालकर उसके सामने पटकता हुआ बोला, लिखो। क्या लिखूं, तारीख पैदाश और वालदेन के नाम, इससे क्या होगा, अभी कुछ कह दूंगा तो चिंचिनाकर उठ जाओगी, हमीद झल्लाकर बोला। आखिर कुछ बताओ भी तो, कैप्टन मिक्की माउस लिटिल डियर, इसने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। देखो आजकल मेरा मूड बहुत खराब रहता है और मैं किसी से भी मुरव्वत नहीं करता। अच्छा तो अब तुम्हारा मूड भी खराब रहने लगा है, मैं कह रहा हूँ मुझे चढ़ाओ मत, मगर डियरम तारीख पैदाइश किस लिए, अगर कोई पामिस तारीख पैदाइश या उम्र के बगैर कुछ बताए तो वो उल्लू का पट्टा है, मगर वालदेन का नाम मैं नजूम और पामिस्ट्री दोनों को साथ लेकर चलता हूँ, एक दाएं जेब में और दूसरी बाएं जेब में। शाहीना फाउंटेन पिन उठाकर हंसती हुई लिखने लगी। हमीद कागज हाथ में लिए कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर उठता हुआ बोला, अच्छा तो मैं जरा गुसलखाने में हो लूं ताकि इत्मीनान से। واقعی آج کل سنکے ہوئے معلوم ہو رہے ہو. شاہینہ مزہ کا اڑانے والے انداز میں مسکرائی. حمید وہاں سے اٹھ کر غسل خانے میں آیا اور جیب سے فریدی کا دیا ہوا خط نکال کر اسے شاہینہ کی تحریر ملانے لگا. اسے مایوسی نہیں ہوئی اور وہ فریدی کے ذہن رسا کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا. دونوں تحریریں 100% ایک ہی خط کی تھیں. وہ سنکیوں کیسے انداز میں غسل خان سے واپس آ کر بیٹھ گیا. چند لمحے بیٹھا تاریخ پیدائش والے کاغذ سے پنکھا جلتا رہا. پھر چونک کر شاہینہ سے بولا بایاں ہاتھ لاؤ. شاہینہ نے بایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا واقعی تم بور ہو گئے ہو تو اس وقت تمہاری عمر 25 سال ہے. حمید بڑبڑایا اور فاؤنٹین پین اٹھا کر اس کی عمر کی لکیر پر کچھ نشانات لگائے. چند لمحے پیشانی پر شکنے ڈالے اس کی ہتھیلی پر نظریں جمائے رہا. پھر بولا آج کل تمہارا ماضی تمہارے لیے تکلیف دہ ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ شاہینہ نے چونک کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حمید خلا میں گھورتا ہوا سنکیوں کی طرح بڑبڑاتا رہا. ماضی کی بدولت مالی نقصان کا پتہ چلتا ہے. تم آج کل بہت زیادہ پریشان ہو. ماضی کا اثر حال پر پڑنے کا اندیشہ ہے. ذرا ہاتھ پھر دینا. اس نے بدستور خلا میں گھورتے ہوئے شاہینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. پھر چونک کر اس کے چہرے پر نظر جما دی. کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. تم نے سچ مچ بور کر دیا. شاہینہ جلدی جلدی سانس لیتی ہوئی بولی میں بڑے اچھے موڈ میں تھی. کیا اس موجودہ پریشانی سے نجات حاصل کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ حمید نے نرم لہجے میں پوچھا. وہ آنکھیں پھاڑ کر حمید کو گھورنے لگی. آخر تمہارے دل میں کیا ہے؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر آہستہ سے پوچھا. تمہیں آج کل کوئی بلیک میل کر رہا ہے ننی بچی؟ شاہینہ گھبرا کر اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھنے لگی. بالکل اسی انداز میں جیسے ہتھیلی کی ساری لکیروں کو مٹا دینے کا ارادہ رکھتی ہو. کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شاہینہ تھوک نگل کر رہ گئی. پھر سر جھکا لیا. کیا تم حمید پر اعتماد نہیں کرتی؟ ایسے معاملات میں وہ مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہو جاتا ہے. یہاں سے کہیں اور چلو. وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی. اور اب وہ اس طرح گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کے جسم کا کوئی حصہ کھل گیا ہو. کہاں چلو گی؟ کہیں بھی جہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو. کافے کاسینو کا کوئی کیبن ہی مناسب ہوگا. حمید کچھ سوچتا ہوا بولا. وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے. شاہینہ کے شناساؤں میں سرگوشیاں ہونے لگی لیکن اس نے کسی طرف دیکھا تک نہیں. حمید نے ایک ٹیکسی کی اور وہ کافے کاسینو کی طرف روانہ ہو گئے. حمید اس کی پھولتی ہوئی سانسیں محسوس کر رہا تھا لیکن اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بولی میں سچ مچ بہت پریشان ہوں. بہت زیادہ لیکن تم سے بھی خوف معلوم ہوتا ہے. کیوں مجھ سے خوف کی وجہ؟ کیوں کہ تم سرکاری آدمی ہو. ڈر ہے کہیں بات کا بدتنگڑ نہ بن جائے. کیا تم مجھے اتنا احمق سمجھتی ہو؟ اگر تمہارا کوئی کام ہے تو میں اسے نجی طور پر کروں گا. یہ بھی عجیب اتفاق ہے ورنہ شاید ہم پچھلے 6 ماہ سے نہیں ملے. کیا ہاتھ کی لکیریں اتنی سچی باتیں بتا سکتی ہیں؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. حمید پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا. نجوم اور پامسٹری کو گڈ مڈ کر کے میں ہمیشہ صحیح نتائج اخذ کرتا ہوں. شاہینہ کچھ نہیں بولی. دونوں نے بقیہ راستہ خاموشی ہی سے طے کیا. کافے کاسینو میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی. وہ ایک الگ تھلگ فیملی کیبن میں جا بیٹھے. واقعی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد بولی اور میں اب تک 15,000 روپے بھگت چکی ہوں. یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا خدا ہی جانے. بلیک میلنگ کی وجہ؟ حمید نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا. وجہ بھی بتانی پڑے گی. شاہینہ جیپنی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. اگر ضرورت سمجھو تو بتا دو ورنہ میں مجبور نہیں کروں گا. حمید نے لاپرواہی سے کہا. بات زیادہ اہم نہیں ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے دل میں میری طرف سے ذرا سی بھی خلش پیدا ہو. میں اسے بے حد پسند کرتی ہوں. وہ عورتوں کے معاملے میں بالکل بچہ ہے. بالکل بچہ. میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں. وہ میرے متعلق ذرا ذرا سی باتیں جاننا چاہتا ہے. شکی مزاج کا ہے مگر جنسی معاملات میں اس نے مجھے پوری پوری آزادی دے رکھی ہے. مگر وہ پھر بھی میری طرف سے مشکوک رہتا ہے. مجھ پر اعتماد کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا. ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہ ہمیں اس طرح دیکھ لے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن اگر میں تمہارے برابر بیٹھ جاؤں تو وہ بری طرح بے چین نظر آنے لگے گا اور وہ اس وقت تک اس کا اضطراب کم نہیں ہوگا جب تک کہ میں اٹھ نہ جاؤں. بہت بری عادت ہے. حمید برا سمو بنا کر بولا. اچھی ہو یا بری مجھے پسند ہے. مجھے اس کی یہ عادت کسی ایسے بچے کی عادت معلوم ہوتی ہے جس نے اپنی ماں کی گود میں کسی دوسرے کا بچہ دیکھ لیا ہو. او خطرناک مر، تم ممتا والے کمپلیکس کا شکار ہو. ختم کرو. وہ ہاتھ جھٹک کر بولی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ میری ٹو میں رہتا ہے. اب اگر ایسی صورت میں اس کی نظروں سے کوئی ایسی تصویر گزر جائے جس میں میرا بازو ایک دوسرے مرد کے بازو میں ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ یہ واقعہ شادی سے بہت پہلے کا ہے لیکن اسے بہت دکھ پہنچے گا. میں اسے ابھی تک یہی کہتی رہی ہوں کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں داخل ہوا اور یہ حقیقت بھی ہے لیکن وہ کسی دوسرے کے ساتھ میری تصویر ہرگز نہ دیکھ سکے گا. تو کیا تمہیں وہی بلیک میل کر رہا ہے جس کے ساتھ تمہاری تصویر ہے؟ نہیں، وہ بیچارہ تو کبھی کا مر کھپ گیا. وہ پائلٹ تھا. ایک ہوائی حادثے میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. بڑی بے دردی سے اس کا تذکرہ کر رہی ہو. اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا. میں اسے سچ مچ چاہتی تھی. چاہنے سے تو میں تنگ آ گیا ہوں، خیر تو پھر تمہیں کون بلیک میل کر رہا ہے؟ میں اس کی شخصیت سے ناواقف ہوں، ابھی حال ہی میں اس نے پھر 10,000 کا مطالبہ کیا ہے، لیکن میں کہاں تک ادا کرتی رہوں؟ مجھے اپنے شوہر پر رحم آتا ہے تو وہ تمہارے سامنے آیا ہی نہیں، آیا تھا لیکن اس نے اپنا نام نہیں بتایا، انتہائی پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے، حلیہ تو بتا سکو گی یا وہ بھی نہیں، ایک مولوی قسم کا انگریز، میں نے کسی داڑھی والے کو اتنا اسمارٹ نہیں دیکھا، بے شکن لباس، کالر دودھ کی طرح بے داغ، پتلون کی کریز تلوار کی دھار کی طرح، اور شاید اسے دستانے پہننے کا خب تھے، دستانے حمید بے ساختہ اچھل پڑا، 10 ہی بجے سے بوندا باندی شروع ہو گئی تھی اور آسمان کا رنگ بتا رہا تھا کہ کسی وقت بھی تیز قسم کی بارش ہو سکتی ہے، شیکھر اور صفدر سیاہ سوٹوں میں ملبوس سڑک کے کنارے کھڑے شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر برساتیاں بھی تھیں، کسی طرح اس چکر سے نکلنا ہی چاہیے، صفدر بڑبڑایا، یار تمہاری جلد بازی سے میں تنگ آ گیا ہوں، یاد رکھو شیکھر اسے لکھ لو، وہ ہمیں کسی زبردست جال میں پھانس رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا شاطر ہونے کے باوجود بھی ہمیں کیوں اس آگ میں دھکیل رہا ہے، لڑکی کا اغوا ایک بہت معمولی بات تھی، وہ ہمارے پیچھے عرصہ سے لگا رہا ہوگا، ورنہ اس کے پاس اس موقع کی تصویر کہاں سے آئی، اور ہم نے تو اسے ریوالور دکھا کر صرف اس کی رقم چھینی تھی، اور پھر تیسرے دن اخبارات میں ہمیں اس کی لاش کی تصویر دکھائی دی، میرا دعویٰ ہے کہ اسے اسی حرامزادے نے قتل کیا ہے، اس موقع کی تصویر وہ پہلے ہی لے چکا ہوگا، اس کے بعد اسے قتل کر کے ہماری گردنیں دبوچ لیں، ظاہر ہے اب ہم بالکل اسی کی مٹھی میں ہیں، میں سمجھتا ہوں، شیکھر بولا، اس کے باوجود بھی تم آنکھیں بند کر کے اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہو، یار میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، میں سمجھ چکا ہوں، صفدر بولا، ہمارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، دیکھا جائے گا، شیکھر جھلا کر بولا، کیا اس مصیبت کے ہم ذمہ دار ہیں یا یہ بلا تو آسمان سے نازل ہوئی ہے، خیر صفدر خاموش ہو گیا، بوندیں رک گئی تھی لیکن بادل اب بھی گرج رہے تھے، شاید 10 منٹ بعد سیاہ رنگ کی ایک لمبی سی کار ان کے قریب آ کر رک گئی، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لڑکا اترا جس کے جسم سے چیتھڑے جھول رہے تھے، اس نے ان کی طرف ایک لفافہ بڑھایا اور بھاگتا ہوا قریب ہی کی ایک گلی میں گھس گیا، شیکھر نے بڑی بے صبری سے لفافہ چاک کیا، پھر وہی ٹائپ کیا ہوا خط، وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور خط پڑھنے لگا، تم دونوں مجھے وہیں ملو یا میں راستے ہی میں کہیں مل جاؤں گا، اسی کار میں بیٹھ جاؤ، خط اس نے صفدر کی طرف بڑھا دیا، صفدر خط پڑھ کر ہنس پڑا لیکن اس کی ہنسی بڑی زہریلی تھی، کیا خیال ہے، اس نے شیکھر سے پوچھا، لہجے میں طنز تھا، چلو بیٹھو، وہ بھی ہم سے خائف ہی ہے، جانتا ہے کہ موقع ملتے ہی ہم اس کی گردن ناپ دیں گے، دونوں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، ان کے بیٹھتے ہی کار بھی چل پڑی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ڈرائیور کو پہلے ہی سے ہدایات دے دی گئی ہوں، انہوں نے دو ایک بار ڈرائیور کو مخاطب کرنا چاہا لیکن ناکام رہے، اس کا چہرہ تاریکی میں تھا اور اگر کہیں سامنے سے روشنی پڑتی بھی تھی تو وہ نیچے کی طرف جھک جاتا تھا، ان دونوں نے محسوس کیا کہ وہ شہر کی روشن سڑکوں سے گزرنے سے گریز کر رہا ہے، اور پھر وہ کار بالکل ہی شہر کے باہر نکل آئی، دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کار اب بھی شہر کی طرف مڑ رہی ہے، ڈرائیور غالباً ویران علاقوں سے گزر کر شہر کے کسی محسوس حصے میں پہنچنا چاہتا تھا، صفدر اور شیکھر خاموش تھے، صفدر نے دو ایک بار کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن شیکھر نے اسے روک دیا، اچانک ایک جگہ کار رک گئی اور ڈرائیور نیچے اتر گیا، اترو اس نے کہا اور اس کی آواز سن کر وہ دونوں اچھل پڑے، کیونکہ آواز اس گمنام آدمی کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی، وہ دونوں چپ چاپ اتر آئے لیکن پھر صفدر خاموش نہ رہ سکا، آخر اس طرح فکر نہ کرو، اس نے اس کی بات کاٹ دی، ہر آدمی کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اب بھی آپ ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتے، شیکھر نے احتجاجاً کہا، او کیوں نہیں، اس سے بدگمانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم دونوں کی حفاظت کا بھی خیال ہے، اچھا دیکھو ہم فریدی کی کوٹھی سے صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہیں، یعنی ہم کوٹھی کی پشت پر ہیں، پہلے ہمیں ایک چار دیواری سے گزرنا پڑے گا جس کے اندر باغات کا سلسلہ ہے اور کوٹھی وسط میں واقع ہے، کوٹھی تک پہنچنے کے لیے چار دیواری سے تقریباً ایک فرلانگ کا راستہ طے کرنا پڑے گا، دونوں چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑے، یہاں چاروں طرف تاریکی کی حکمرانی تھی، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، گمنام آدمی بولا، وہاں صرف کتوں ہی سے مٹ بھیڑ کا اندیشہ ہے، خیر اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے، کیا انتظام کر لیا ہے، شیکھر نے پوچھا، وہ سب تمہیں سوتے اور اونگتے ہوئے ملیں گے، میں نے انہیں ایک نشہ آور دوا دلوا دی ہے، وہ پھر خاموشی سے راستہ طے کرنے لگے، چار دیوار کے نیچے پہنچ کر وہ رک گئے، تھوڑی دیر تک ان میں سرگوشیاں ہوتی رہیں، پھر گمنام آدمی نے ایک پتلی سی ڈور کا لچھا نکال کر ایک درخت کی شاخ کی طرف اچھال دیا، شاخ میں پھندا پڑ گیا، اس نے رسی کو کھینچ کر پھندے کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر صفدر رسی پکڑ کر دیوار پر چڑھنے لگا، لیکن اس نے جیسے ہی دیوار کے اوپر پہنچ کر پیر لگائے اندر سے ایک فائر ہوا، اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے نہ صرف اس کی چیخ سنی بلکہ اسے دوسری طرف گرتے بھی دیکھا، بھاگو، گمنام آدمی نے شیکھر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ تاریکی میں دوڑتے چلے گئے۔ دو شکار۔ فریدی شام کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ اسے نوکروں سے ایک اطلاع ملی. انہوں نے بتایا کہ سارے کتے راتب کھانے کے بعد سے اونگ رہے ہیں. اگر حالات دوسرے نہ ہوتے تو فریدی شاید اس کے متعلق کچھ سوچنا بھی پسند نہ کرتا. باقی اس نے کتوں کی حالت ابتر پائی. راتب کے بچے کھچے حصے میں سے اس نے کچھ اپنی تجربہ گاہ میں پہنچوا دیا اور پھر اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ وہ شام ایسی نہیں جسے گھر سے باہر گزارا جائے. نہ تو اس نے نوکروں سے بات پرس کی اور نہ کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا. ایک نوکر کے استفسار پر اس نے جواب دیا, راتب تو ٹھیک ہی تھا, شاید یہ موسم کا اثر ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ فریدی کے نوکر تھے, ان کی تشفی نہ ہوئی. ان میں سے ہر ایک اپنی صفائی پیش کرنے لگا. فکر نہ کرو, فریدی نے مسکرا کر کہا, اگر کچھ ہے بھی تو میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا. اور تم مطمئن رہو, مجھے تم سب پر اعتماد ہے, یہ حرکت میرے کسی آدمی کی نہیں. خیر ویسے یہ بتاؤ, کیا راتب کا گوشت دھویا بھی جاتا ہے؟ نہیں سرکار, باورچی بولا, وہ تو آپ ہی نے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جو کچھ تھا گوشت ہی میں تھا. نوکر وقتی طور پر مطمئن ہو کر اپنے کاموں میں لگ گئے اور فریدی بھی بظاہر بے فکر نظر آنے لگا. لیکن اس نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا. حمید اس واقعے سے پہلے ہی چاہ چکا تھا, اسے اس بات کا علم نہیں تھا. لہٰذا جب وہ 11 بجے کے قریب شاہینہ سے مل کر واپس آئے تو کمپاؤنڈ میں قدم رکھتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا. وہ پھاٹک ہی پر رک گیا, عجیب قسم کا سناٹا تھا. پھر اچانک اسے خیال آیا کہ آج رکھوالی کرنے والے السٹیشن کتے گھرائے تک نہیں. سامنے برامدے کا بلب روشن تھا, وہ بہت تیز چلتا ہوا پورس تک آیا. یہاں ایک نوکر سے مد بھیڑ ہو گئی, وہ بے قدموں چلتا ہوا شاگرد پیشے کی طرف جا رہا تھا.
اسی کے ساتھ نوبل نمبر 44 سازش کے جال کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا.